السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرة هو اعلم بكم اذ انشأکم من الارض وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین. قرآن حکیم کے سلسلے وار مطالعے کے ذیل میں 27 پارے کی سورہ نجم کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں، اور اس کی آیت نمبر 32 کے حوالے سے کچھ گفتگو پچھلی مرتبہ ہوئی تھی، جس میں ہم نے کبائر یا کبیرہ گناہوں کے تعلق سے کلام کیا، اور اس کے ذیل میں سود کا معاملہ، بے حیائی کا طوفان، ان حوالوں سے بھی کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی. ساتھ ہی یہ بات کہ جہاں خود ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، وہیں امتی ہونے کے ناطے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے، ہمارا یہ فرض بھی ہے، ہماری یہ ذمہ داری بھی ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا، اس فریضے کو ادا کریں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت کریمہ میں الصغیرہ گناہوں کا ذکر بھی ہے، ان سے بچنے کی بھی تلقین دین نے عطا کی ہے، اس پر بھی کلام ہوگا. اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہمارا خالق ہے، اور وہ ہمارے ظاہر و باطن سے خوب واقف ہے. عام طور پر ایک تصور لوگوں کے دماغ میں آتا ہے کہ اپنی تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے منہ سے ہی اپنی تعریفیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک شوق بھی انسان کو ہوتا ہے، ایک بہت بڑی بیماری بھی ہے. اس کا تذکرہ بھی اس مقام پر کیا جا رہا ہے کہ اپنی پاکیزگی کو، اپنی نیکیوں کو، اپنے خیر کے اعمال کو بیان کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. جس اللہ کے لیے تم نیک عمل کر رہے ہو، وہ خوب واقف ہے تمہارے اعمال کے حوالے سے، اور وہ تو تمہارے ظاہر اور باطن کو بھی جانتا ہے. حتیٰ کہ جب تمہاری ماں کے بطن میں تمہاری تخلیق کا عمل جاری تھا، اللہ تعالیٰ تو اس وقت بھی تمہیں جانتا تھا، آج بھی وہ تمہیں جانتا ہے. تو اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا کوئی یہ پسندیدہ بات نہیں ہے. یہ نقطہ بھی آج کی اس آیت کریمہ کے ذیل میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا. سورہ نجم کی آیت نمبر 32 ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، وہ یعنی وہ سے مراد کہ جن کے لیے پچھلی آیت میں ذکر ہے کہ احسنوا بالحسنى، کہ جن لوگوں نے بھلائی کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے عمدہ انجام ہوگا، حسین انجام ہوگا. وہ کون ہیں؟ ان کا ذکر ہے آیت نمبر 32 میں جو چل رہا ہے. الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، وہ کہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں سوائے لمم کے، یعنی ایک ترجمہ کیا گیا ہے چھوٹے گناہوں کے. لمم کا لفظ جو ہے وہ چھوٹی برائیاں، چھوٹے گناہ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، گو کہ ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ کچھ قریب ہونا، اس سے بھی وہ اجتناب کرتے ہیں. لمم کا ایک مفہوم قریب ہونا بھی بیان کیا گیا ہے، اور ایک مفہوم جو اکثر مفسرین نے بیان فرمایا وہ ہے چھوٹی برائیاں. یعنی یہ جو قریب ہونے کا مفہوم ہے، اس کو ایک اور انداز سے جانیے. ہمارا دین گناہوں سے بچنے کا حکم تو دیتا ہے، وہ یہاں تک کہتا ہے کہ وہ ذرائع جو گناہ تک لے جا سکتے ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. مثلا سورہ بنی اسرائیل میں قرآن فرماتا ہے کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. زنا تو ہے ہی حرام، لیکن وہ ذرائع، وہ اعمال، یا وہ طور طریقے، یا وہ رویے کہ جو تمہیں زنا کے جرم تک لے جا سکتے ہیں، اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. انگریزی میں ایک جملہ ہم استعمال کرتے ہیں، کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس. بھائی یہاں پہ جو ہے وہ بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا والٹ ہے، اتنے والٹ کا کرنٹ یہاں پر ہے، تو کیا لکھا ہوتا ہے؟ کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس، ذرا دور ہی رہو، قریب جاؤ گے تو کرنٹ لگ جانے کا اندیشہ ہے، تو ڈینجر لکھا ہوا ہوتا ہے. تو جس طرح دنیا میں ڈینجر لکھا ہوا ہمیں سمجھ آتا ہے، ریڈ سگنل ہمیں سمجھ آتا ہے، ریڈ مارکس ہمیں سمجھ میں آتے ہیں اسٹاپ لکھا ہوا سمجھ میں آتا ہے، دور رہیے فاصلہ رکھیے سمجھ میں آتا ہے، دین بھی بتا رہا ہے، اللہ کی کتاب بھی بتا رہی ہے گناہوں سے دور ہی رہو، جو گناہوں کے ذرائع یا گناہ تک لے جانے کے ذرائع ہیں اگر تم ان کی طرح قریب بھی آئے تو پھر گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے. فقہا اس کو کہتے ہیں سد الذرائع، یعنی وہ ذرائع جو گناہ تک لے جا سکتے ہیں ان پر پابندی لگا دی جائے. چنانچہ دین نے نکاح کو آسان کیا ہے تاکہ زنا کا راستہ بند ہو. یہ ہمارا معاشرہ ہے کہ جہاں نکاح کو بوجھ بنا ڈالا گیا اور نکاح کے معاملات کو اس قدر مشکل بنایا جا رہا ہے کہ اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے کہ دوسرے راستے آسان ہو گئے. پھر یہ کہ دین نے زنا کو حرام بھی قرار دیا، زنا کے ارتکاب پر سزائیں بھی متعین فرمائی. غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے اور جرم ثابت ہو جائے تو اس کے لیے 100 کوڑوں کی سزا ہے غیر شادی شدہ کے لیے. شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے اور جرم ثابت ہو جائے، بڑی شدید سزا ہے، رجم کی سزا، پتھر مار مار کر ہلاک کرنا. اس سے معاشرے گندگی کا ڈھیر بنتے ہیں، اس سے سخت سزائیں تجویز کی جا رہی ہیں تاکہ لوگوں میں خوف رہے اور وہ دور رہیں. لیکن آج یہ باتیں بیان ہو رہی ہیں، آج یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، تفاسیر بھی چھپ رہی ہیں ان میں لکھی ہوئی ہیں، فتاوی بھی شائع ہو رہے ہیں ان میں لکھے ہوئے ہیں، دروس قرآن کی محافل بھی ہوتی ہے، بیان بھی ہوتا ہے، مگر وہ نظام خلافت قائم ہوگا تو سزاؤں کا نفاذ ہوگا نا. نہیں ہے وہ نفاذ تو معاشرے گندگی کا ڈھیر بن رہے، جوانیاں لٹ رہی ہیں، زندگیاں برباد ہو رہی ہیں اور معاشرے گندگی کا ڈھیر بن رہے ہیں، خاندانی نظام تباہی بربادی کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی طرح شراب کا معاملہ، اسی طرح موسیقی کا معاملہ، یہ فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے، ظاہری بات ہے ان کو دیکھ کر کوئی تزکیہ تو ہوتا نہیں ہے لوگوں کا، کوئی اللہ سے قربت تو نہیں پیدا ہوتی، کوئی فکر آخرت تو پیدا نہیں ہوتی، غلط قسم کے جذبات ہی جنم لیتے، نتائج ہمارے سامنے. تو یہ سارا کچھ، اسی طرح فحش لٹریچر ہو، اسی طرح پورنوگرافی کا معاملہ ہو، یہ جو کچھ سوشل میڈیا پر، ویب سائٹس پر دکھایا جا رہا ہے، کیا اس سے تقوی کے جذبات اکثر و بیشتر، اس سے کیا تقوی کے جذبات پیدا ہوں گے؟ گناہ کے جذبات پیدا ہوں گے، اشتعال انگیز والی انگیزی والے جذبات پیدا ہوں گے. یہ سارا کچھ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. تو لمم کا ایک ترجمہ تو بتایا گیا کچھ قریب ہونا، قریب بھی نہ جاؤ، گناہوں کے دور رہو. البتہ اکثر مفسرین نے بیان فرمایا یہاں صغیرہ گناہ مراد ہیں. فرمایا جا رہا ہے کہ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، کون ہے جن کے لیے حسین انجام ہوگا آخرت میں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے جو کبیرہ گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے. الا یہ کہ چھوٹی چھوٹی برائیاں، مراد یہ کہ اگر وہ کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. جیسے قرآن حکیم میں دیگر مقامات پر آتا ہے کہ جن باتوں سے تمہیں منع کیا گیا، جو کبیرہ گناہ جن سے تمہیں منع کیا گیا، اگر تم ان سے اجتناب کرو گے تو اللہ تعالیٰ نکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری برائیوں کو مٹا دے گا. اور یہ قرآن حکیم سورہ ہود میں بھی آتا ہے، آیت نمبر 114 میں، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک جو نیکیاں ہیں، بھلائی کے کام ہیں، یہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. مثلا احادیث مبارکہ میں وضاحت ہے، بندہ وضو کرتا ہے تو اس وضو کے نتیجے میں جو وضو کے اعضاء ہیں ان سے جو گناہ ہو جاتے، چھوٹے گناہ، وہ معاف ہو جاتے ہیں. بندہ ایک ایک قدم اٹھا کر مسجد کی طرف آتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے. جمعے کے دن آتا ہے، ایک ایک قدم پر جو ہے وہ نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں، گناہوں کی معافی بھی ہو جایا کرتی ہے. تو نیکیاں برائیوں کو مٹا دیا کرتی ہیں. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم بھی ہے، اگر برائی کر بیٹھے ہو تو نیکی کر لو، تمہارا یہ نیکی کرنا تمہاری برائی کو مٹا دے گا. البتہ اکثر ہی اہل علم نے بیان فرمایا کہ اس برائی کے معاف ہو جانے سے مراد کون سی برائی ہے؟ وہ صغیرہ گناہ ہیں. کبیرہ گناہوں کے بارے میں پچھلی مرتبہ گفتگو ہوئی، ایسا وہ عمل، برا عمل یقیناً، ایسا وہ عمل کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث میں کوئی سزا بیان فرما دی ہو، دنیا کی یا آخرت کی، یا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہو اس عمل کے ارتکاب پر، تو یہ وہ اکثر و بیشتر گناہ ہیں کہ جن پر کوئی دنیا یا آخرت کی سزا بیان کی گئی یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف سے لعنت کی گئی، یہ تو کبیرہ گناہ ہیں. اور کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے سچی توبہ ضروری ہوتی ہے. جہاں تک صغیرہ گناہوں کا معاملہ ہے، وہ نیکیوں سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. البتہ یاد رہے، بچھو سمجھتے ہیں نا، بچھو بچھو ہوتا ہے، چاہے بڑا بچھو کاٹے یا چھوٹا بچھو کاٹے، وائرس وائرس ہوتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، بڑا ہو یا چھوٹا، تو گناہ بھی گناہ ہوتا ہے. جیسے بچھو کا کاٹنا تکلیف دیتا ہے نا، تو گناہ کی نحوست بھی ہوتی، تو چاہے گناہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، حساسیت زیادہ کہاں ہونی چاہیے؟ کبیرہ گناہوں کے بارے میں. پچھلی مرتبہ وہ بات ذکر کی گئی تھی نا، یہ بادشاہ نے پوچھا کسی صاحب علم سے، یہ مچھر کا خون میرے کپڑوں پر لگ گیا تو میری نماز ہو جائے گی؟ یاد آ گیا؟ تو کیا کہا کہ اتنی گردنیں تو نے اڑا دی ہیں، اس کا تجھے احساس نہیں، اور مچھر کا خون لگا ہوا اس کی تجھے بڑی فکر ہے. آج ہمارے معاشرے کی بھی اکثر مرتبہ صورتحال یہی ہو چکی ہے، معمولی معمولی مسائل کے اوپر ہم پہاڑ کھڑا کر دیتے ہیں، اور بڑے بڑے حرام کے کام ہو رہے ان کے بارے میں ہمارے چہروں کا رنگ بھی تبدیل نہیں ہوتا. یہ بات پچھلی مرتبہ ہو چکی ہے. بہرحال ہماری زیادہ حساسیت ہونی چاہیے کبیرہ گناہوں کے بارے میں، صغیرہ سے بھی بچنا چاہیے. البتہ یہ امید دلائی گئی کہ تم نیکیاں کرتے رہو، یذہبن السیئات، و نیکیاں برائیوں کو مٹا دیں گی. البتہ اہل علم نے یہ بات بھی لکھی کہ صغیرہ پر اصرار کرتے چلے جانا اور ڈٹے رہنا اور اس سے اجتناب کی بالکل کوشش نہ کرنا اور لگے رہنا اس کے اندر، تو یہ طرز عمل بھی صغیرہ کو کبیرہ بنا سکتا ہے کہ تم نے اللہ کی نافرمانی کے معاملے کو یا معصیت کے کام کو گوکے وہ چھوٹا معاملہ ہے، تم نے اگنور کر دیا ہے، نظر انداز کر دیا ہے، ہلکا لینا شروع کر دیا ہے، تو اس روش سے بچنا چاہیے. گو کے بعد اصول یہ ہے کبائر کے بارے میں حساسیت زیادہ، صغائر کو صغیرہ گناہوں کو اللہ نیکیوں کی بدولت معاف فرما دے گا انشاءاللہ تعالی. البتہ بات ہو رہی تھی کہ صغیرہ گناہ تو نیکیوں سے معاف ہو جائیں گے، کبیرہ گناہوں کے لیے معافی ضروری ہے. کبیرہ گناہوں کے تعلق سے توبہ کرنا ضروری ہے، اور توبہ کی اپنی تفصیل ہے. یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بشارت دی ہے کہ التائب من الذنب کما لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس سے گناہ کیا ہی نہ ہو. اور اللہ کے رسول علیہ السلام یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے بنی آدم کیا ہیں؟ خطا کار ہیں. وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں. فضائل تو ہیں توبہ کے، لیکن قرآن یہ بھی کہتا ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی حضور سچی اور پکی توبہ. وہ سچی پکی توبہ کیا ہے؟ سیدنا علی کے اقوال بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر محدثین نے بھی نقل کیا ہے ان باتوں کو، کہ دل میں ندامت ہو کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے. ہم یہ بھی غور کریں کہ آج احساس بھی ہے کہ ہم کہیں گناہ کر بیٹھے. پانچوں نمازیں کتنے لوگ ضائع کرتے ہیں، پانچوں کی پانچوں. کوئی احساس بھی ہے کہ میں نے کتنا بڑا جرم کیا؟ لوگوں کا مال ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی احساس بھی ہے کہ کتنا بڑا جرم کیا؟ اللہ نہ کرے سودی معاملات میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے جنگ کی حالت میں ہیں. احساس ہے کہ کتنا بڑا ہم معاملہ کر بیٹھے ہیں، کتنی بڑی تباہی کا معاملہ اپنے لے کر بیٹھے ہیں. پہلی بات دل میں ندامت ہو کہ میں نے گناہ کیا ہے، میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، میں نے اپنے رب کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو جو ہے وہ ناراض کر دیا ہے. یہ احساس دل میں، اور یہ پہلا قدم ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ توبہ کیا ہے؟ ندامت کا نام ہے. احساس ہونا چاہیے، احساس سے ندامت ہونا چاہیے. اور بھائی یاد رکھیے، یہ اس کا تعلق شب معراج اور شب برات سے کوئی نہیں، اور شب قدر سے بھی فقط نہیں. مجھے کیا پتا کہ رمضان کا مہینہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. اس کا تعلق تو جسٹ ناؤ، وہ بڑے مشہور ہمارے سلوگنز ہیں، جسٹ ڈو اٹ ناؤ اینڈ نیور والی بات ہے. جتنا اپنے کارپوریٹ سیکٹر میں یا اپنے پروڈکٹ کی مارکیٹنگ میں ان سلوگنز کو استعمال لوگ کرتے ہیں، اس سے زیادہ ادھر سمجھ آنی چاہیے. کیوں؟ میری موت کا وقت اللہ کے یہاں معین ہے، مگر مجھے نہیں پتا کہ اگلا سانس میری زندگی میں ہے کہ نہیں. تو ناؤ اینڈ نیور، جسٹ ڈو اٹ والی بات ہے. احساس ہو، ندامت ہو دل میں، یہ پہلا قدم ہے. ہاں زبان پر توبہ کے، استغفار کے کلمات بھی ہوں. اللہ کے کلام میں اللہ نے رسولوں کی دعائیں نقل کی ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، آدم علیہ السلام، اور حوا علیہ السلام، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں. تین تاریکیاں، سمندر کی تاریکی اور رات کی تاریکی اور مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، میرا اور آپ کا رب وہاں بھی سنتا ہے. اللہ اکبر، اللہ نے فضل فرمایا ان پر. تو اللہ نے رسولوں کی دعائیں بھی نقل کی ہیں، ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت سے کلمات سکھائے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الی، اور بہت سارے کلمات اللہ کے رسول نے سکھائے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بہترین دعائیں ہیں جو اللہ نے قرآن حکیم میں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں سکھائیں. البتہ ہم لوگ عام طور پر دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، دعا صرف پڑھے جانے والی شے نہیں ہے، یہ مانگنے والی شے ہے. اور دعا مانگی کب جاتی ہے؟ آپ دیکھ لیجئے، جمعے میں یہاں مختصر دعا ہوتی ہے، لیکن بھارت کہیں کچھ مقامات پر طویل دعا بھی ہوتی ہے. جب تک عربی میں دعا ہو رہی ہوتی ہے، بڑے سے بڑا مجمع ہو، بڑے دھیمے دھیمے آواز آتی آمین آمین آمین، اور جیسے امام صاحب جو ہیں یا خطیب صاحب اردو میں دعا کرنا شروع کر دیں، ساری مسجد گونجنا شروع ہو جاتی. کیوں؟ اب سمجھ آ رہی نا کیا مانگ رہے. یہی وہ تاثیر کا مسئلہ ہے جو آج ہم محسوس نہیں کر پاتے. جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے یا سنتے ہیں، اثرات کم آ پاتے. کیوں؟ معلوم نہیں کیا تلاوت کیا جا رہا ہے، کیا پڑھا جا رہا ہے. اسی طرح دعاؤں میں معلوم نہیں، جب تک عربی میں ہے سمجھ نہیں آ رہی، الا ماشاء اللہ. جنہیں سمجھ آتی ماشاء اللہ، نور و نالا نور والی بات ہے. باقی آپ کا میرا رب اردو میں بھی سنتا ہے، انگریزی میں بھی سنتا ہے، فرینچ میں بھی سنتا ہے، فارسی میں بھی سنتا ہے، جس زبان میں چاہے مانگے، سبحان اللہ. تو نمبر دو، زبان پر توبہ کے استغفار کے کلمات بھی ہوں. نمبر تین، کوئی آنکھوں میں بھی تو تڑکا لگے، یعنی آنسوؤں کا تڑکا جسے کہا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو قطرے اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں. ایک وہ قطرہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کرتے ہوئے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے اس کی راہ میں قتال کرتے ہوئے خون کا قطرہ بندے کے وجود سے بہ جائے. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلی، کہ اللہ ہم تجھ سے تیری راہ میں شہادت کا رتبہ اس کی التجا کرتے ہیں کہ تو ہمیں عطا فرما دے. اور دوسرا قطرہ جو بندے کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ بہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے. یہ دو قطرے اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں. اور آپ کا میرا رب بڑا پیارا ہے جی، بہت تھوڑے پر مان جاتا ہے. بندوں سے منوانا بڑا مشکل کام ہے، اللہ تو بندے کے تھوڑے عمل پر بھی راضی ہو جاتا ہے. دو قطرے بہا دو، اللہ راضی ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اللہ کے پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہ جو تنہائی میں رویا اللہ کے خوف کی وجہ سے، وہ اللہ کے سائے میں، اس کے عرش کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن. جو اللہ کی خوف سے تنہائی میں رویا. مجمع میں ہم سب کو رونا آ جاتا ہے، کوئی نفی یا بحث نہیں کر رہا، لیکن تنہائی کا رونا، میں ہوں میرا رب ہو اور مجھے خوف آئے اور اس خوف کی وجہ سے میں روتا ہوں، تو اللہ کے پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بندہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن. اسی طرح حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے خوف کی وجہ سے بندہ روتا ہے اور اس کے جسم پر کپکپاہٹ طاری ہو جائے، اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں. تو اللہ کو یہ رونا پسند ہے بندے کا، یہ اعتراف پسند ہے اللہ کا، اللہ کو بندے کا، کہ بندہ اعتراف کرے، زبان پر توبہ استغفار کے کلمات بھی ہوں، آنکھوں کے اندر آنسو بھی ہوں، اور اللہ کے سامنے بندہ جھک جائے. پھر پکا ارادہ کرے کہ آئندہ میں نے گناہ نہیں کرنا. یہ ہے توبہ اصل میں. اصل میں توبہ کس چیز کا نام ہے؟ توبہ کا مفہوم ہے پلٹ آنا، واپس آ جانا. گناہ میں مبتلا ہو، چھوڑ دو، اللہ کی فرما برداری کی طرف آ جاؤ. نافرمانیوں میں مبتلا ہو، چھوڑ دو، اللہ کی فرما برداری کی طرف آ جاؤ. یہ ہے اصل توبہ. توبہ فقط توبہ 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 کہنے کا نام نہیں ہے. الفاظ ضرور ادا کرنے، مانگنا ضرور ہے اللہ سے، مگر صرف یہ الفاظ کا ادا کرنا توبہ نہیں. توبہ ہے اصل میں پلٹ آنے کا نام. اب تک نماز تر کیے بیٹھے تھے، آؤ نماز کی طرف. تم زکات میں ڈنڈی مار رہے تھے، زکات صحیح طریقے پر ادا کرو. تم نے ماں باپ کا دل دکھایا تھا، ماں باپ کی جاؤ ان کے پیر پڑ جاؤ اور ان سے معافی مانگ لو. تم نے بیوی کے ساتھ ظلم زیادتی کی ہے، اپنی مردانگی کا تم نے غلط اظہار کیا ہے، جاؤ بیوی سے معافی مانگو. کتنی مشکل بات ہے نا ہمارے لیے. ہم مرد ہیں بھائی، کیا کریں. کہتے ہیں جی میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے، پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں، الگ بحث ہے، لیکن آ جاتی کبھی کبھی. اگر بیوی کے ساتھ زیادتی، اور بیوی نے اگر شوہر کی نافرمانی کی ہے، اس اللہ کی بندی کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے، تجھے بھی شوہر سے معافی مانگنی پڑے گی. رشتہ داروں سے قطع تعلق کر رکھی ہے، ظلم کیا ہے، مال ہڑپ کر جاتے ہیں، وراثت میں سے حصہ ہڑپ کر جاتے ہیں، جائیدادوں پر قبضہ کر جاتے ہیں، پڑوسی کا حق اگر مارا ہے، کسی کا قرض لے کے بھاگے ہوئے دبایا رکھا ہے، معافی بھی مانگنی پڑے گی اور مالی معاملے کو درست بھی کرنا پڑے گا. یہ بات آگے آنی ہے ویسے. تو توبہ اصل میں پلٹ آنے کا نام ہے. تو آج پکا ارادہ کہ آئندہ یہ گناہ میں نے نہیں کرنا، اب میری زبان پر جھوٹ نہیں آئے گا، اب میری اسکرین غلط استعمال نہیں ہوگی. جی اسکرین سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ میری ٹپ ہے فنگر ٹپس, یہ غلط ٹائپ کرنے کی بہت تیز چل رہی ہے آج کل, یہ بہت تیز بہت تیز بہت تیز. اور اللہ کا کلام کہتا ہے ڈرنا چاہیے, الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. سورہ یاسین کی تلاوت تو کرتے ہیں, برکت ہوگی انشاءاللہ تعالی. یہ سورہ یاسین کی آیت ہے, ترجمہ بھی تو پڑھیں, الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ, آج ان کے منہ ہم بند کر دیں گے, وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ, ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے. وہ اللہ جس نے اپنے اذن اور حکم سے ہمیں پیدا کیا مٹی سے, وہ اللہ کے جس نے اس وجود کو بنایا اور زبان کو بولنے کی صلاحیت دی طاقت دی, کل وہ اللہ ہاتھوں کو بولنے کی طاقت بھی دے گا, کل وہ اللہ پیروں کو بھی بولنے کی طاقت دے گا. اللہ اپنے کلام میں کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم, آج ان کے منہ بند کر دیں گے, اور وتکلمنا ایدیہم, ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے, وتشهد ارجلهم بما كانوا يفسقون, اور ان کے پیر ان کے خلاف کلام کریں گے جو یہ کرتوت کرتے تھے. کتنا آج ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں, جو جس جس جگہ پر ہے سوچے, کیمروں سے ڈر رہے ہیں, صحافیوں سے ڈر رہے ہیں, نیب والوں سے ڈر رہے ہیں, ایف آئی اے والوں سے ڈر رہے ہیں, اور ریاستی اداروں سے ڈر رہے ہیں, اور کوئی کارپوریٹ سیکٹر میں فلاں آفیسر سے ڈر رہا ہے. اللہ کی قسم, تھوڑا سا ڈر اللہ کا دل میں آ جائے تو یہ سارے ڈر ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اللہ تعالی ہمیں یقین عطا فرمائے. بہرحال بات کیا ہو رہی تھی, چوتھی بات ہے کہ اب گناہ کو چھوڑو اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف آ جاؤ. گناہ کے دو حصے سمجھ لیں. بہرحال یہ بات ہوئی ہے, اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے انہیں نہیں کر رہے تو یہ گناہ ہے. تو چھوڑنے کا مطلب کیا ہے اس گناہ کو, اب ان کاموں کو کرنا شروع کر دو, جیسے کہ نماز کا ادا کرنا, زکات کا صحیح ادا کرنا, ماں باپ کا حق ادا کرنا, اینڈ سو آن, اور مزید مثالیں. اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے جن کاموں سے منع فرمایا ہے اگر وہ کر رہے ہیں تو کیا ہے, یہ گناہ ہے, اب ان گناہوں کو چھوڑ دو. اور یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے, غضب اللہ کا کہاں بھڑکتا ہے, جب بندہ گناہ کرتا ہے, نافرمانیاں کرتا ہے. پچھلی قومیں کب مٹائی گئی, جب شرک میں, کفر میں, ناپ تول کی کمی میں, بے حیائی کے کاموں میں, ہم جس پرستی کے گندے کاموں میں مبتلا ہوئی, تب اللہ نے قوموں کو برباد کر ڈالا. تو گناہ کی دو حصے ہیں بڑے بڑے, اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے جن کاموں کا حکم دیا اگر وہ کام نہیں کیے جا رہے تو گناہ کرنا شروع کر دو ان کاموں کو, اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے جن کاموں سے منع فرما دیا اگر ان میں مبتلا ہو تو یہ گناہ ہو رہا ہے, چھوڑ دو ان کاموں کو. یہ ہے پیکج پورا توبہ کا. یہ چوتھی بات ہو گئی کہ گناہ کو پکا ارادہ کرو کہ آئندہ گناہ نہیں کرو گے. اور چوتھی ہی میں پانچویں بات شامل کر لیں کہ اب گناہ کو بالفعل چھوڑ دیا جائے. یعنی پہلی بات ندامت ہو دل میں, دوسری بات دعا کے کلمات بھی ہوں, استغفار کے کلمات بھی ہوں, توبہ کے کلمات بھی ہوں, اور تیسری بات آنکھوں کے اندر آنسو بھی آ جائے, اللہ کو بڑے پسند ہے یہ قطرے. چوتھی بات پکا ارادہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا. پانچویں بات اسی کے تسلسل میں شامل کر لیں, اب گناہوں کو بالفعل چھوڑ دیا جائے. اگلی بات کیا ہے, چھٹی کہہ لیں اس کو, بندوں کی حق تلفی اگر کی ہے تو بندوں سے معافی مانگنا ضروری ہے. میں نمازی ہو گیا بہت اچھی بات ہے, لیکن میں نے کسی کا مال ہڑپ کر رکھا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے, اس کا مال لوٹانا پڑے گا, چلا گیا تو اس کے ورثہ کو دینا پڑے گا. ضرب یہیں پڑتی ہے ہمارے ہاں. مالی معاملات کا درست ہونا, حقوق العباد کا درست ہونا بڑا حساس موضوع ہے ہمارے دین کا. تو اگر بندوں کا حق مارا ہے تو بندوں کا حق ادا کرنا ہوگا, بندوں کے ساتھ زیادتی کی ہے تو بندوں سے معافی مانگنا ہوگی, بندوں کا مال ہڑپ کیا ہے تو مال لوٹانا پڑے گا. یہ بھی شرط ہے توبہ کی شرائط میں شامل. اور اگلی شرط تو بڑی, اللہ اکبر, سیدنا علی فرماتے رضی اللہ عنہ, اب تک گناہ کرتے رہے, نافرمانیاں کرتے رہے تو تم نے اپنی روح کو آلودہ کر لیا ہے. گناہ کرتے رہے, نافرمانیاں کرتے رہے, تم نے اپنی روح کو آلودہ کر لیا ہے. اب آؤ اللہ کی اطاعت میں لگو, آؤ اللہ کی فرما برداری میں لگو, اور اپنی روح کی پاکیزگی اور اس کے تزکیے کا سامان کرو. اب کھپاؤ اپنے آپ کو, گھلا دو اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں, تاکہ تم واقعتاً پاک ہو سکو. یہ ایک اور شرط سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی. یہ شرائط سن کر اب اگلے الفاظ سنیں. عجیب حسن اتفاق کہ میں یہ توبہ پر کلام کرتے کرتے ابھی نظر پڑی کہ آیت کے اگلے الفاظ کیا ہیں, ان ربک واسع المغفرہ, بے شک تمہارا رب بڑی وسیع مغفرت والا ہے, وہ ساروں کو معاف کر دے, اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. اور وہ کہتا ہے قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. اکثر اہل علم کے نزدیک قرآن حکیم کی سب سے زیادہ امید افزا آیت ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 53، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں سے فرما دیجئے وہ جو اپنے اوپر اسراف کر بیٹھے ہیں، زیادتی کر بیٹھے ہیں، اپنا بھی حق برباد کیا، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانے کی بجائے نافرمانی میں لگایا، تو اپنے اوپر بھی ظلم ہے اور اللہ کے حق بھی پامال کر ڈالا. جو اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف فرما دے، انه هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ بہت غفور ہے، بہت بخشنے والا، رحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے. اللہ کو کیا مشکل ہے، سب کو معاف کر دے، فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ، جس کو چاہے بخش دے، ہاں آگے الفاظ ہیں، وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، جس کو چاہے عذاب دے، اس کو کیا مشکل ہے. اصل مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم پلٹتے ہیں کہ نہیں، رجوع کرتے ہیں کہ نہیں. وہ تو فرما رہے اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ، بے شک آپ کا رب تو بڑی وسیع مغفرت والا ہے، وہ سب کو معاف کر دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. لیکن تم مستحق، تو اپنے آپ کو مستحق بنانے کی کوشش تو کرو. حدیث قدسی ہے صحیح مسلم شریف میں، بڑا پیارا انداز ہے، اور اللہ نے 10 مرتبہ ماں خطاب فرمایا، یا عبادی یا عبادی یا عبادی، اے میرے بندو اے میرے بندو اے میرے بندو. اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو، تم دن میں بھی گناہ کرتے ہو، تم رات میں بھی گناہ کرتے ہو، اور میں چاہوں تو سارے گناہوں کو بخش دوں، مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں. لیکن توبہ پکی لے کر آنی ہے. یہ ہے جو توبہ کی شرائط کا ذکر ہوا، یہ آپ کی میری انفرادی توبہ ہے، ایک ہے پورے پاکستان کے لوگوں کی اجتماعی توبہ، اور ایک ہے امت کی توبہ. اہل پاکستان کی توبہ کیا ہے، کیا وعدے کیے تھے اللہ سے جب پاکستان مانگا تھا، اے اللہ تیری حاکمیت ہوگی، تیری کتاب و تیری سنت کی بالادستی، تیرے رسول کی سنت کی بالادستی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں ہے اللہ کا دین، کہاں ہے اللہ کی شریعت، کہاں ہے اللہ کے احکامات کا نفاذ، دھڑلے کے ساتھ شریعت کے خلاف عرضیاں اور اللہ کے احکامات کو چیلنج کرنے والی باتیں، غضب کو دعوت دینے والی باتیں ہیں. تو ہماری اجتماعی توبہ ہوگی تو ہمارے اجتماعی معاملہ سیٹ ہوں گے، انفرادی توبہ ہو جائے آخرت میں فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. ادھر کے معاملات کیا ہیں، اجتماعی معاملات درست کروانا چاہتے ہو توبہ اجتماعی طور پر کرنا ہوگی. یہ اہل پاکستان کی اجتماعی توبہ. اور امت مسلمہ کی توبہ کیا ہے، امت کو کھڑا کیا گیا پیغمبر والے کام کے لیے. سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تمہیں دوسروں کے لیے بھی فکر کرنی، تم نیکی کا حکم دو گے بدی سے روکو گے. یہ ہے جو امت کا کام ہے، اور اس امت کا بڑا قرض ہم اہل پاکستان پر ہے، کیونکہ نیکی کا حکم دینا بدی سے روکنا اس کے لیے قوت نافذہ چاہیے. سادہ الفاظ میں اس کے لیے نظام خلافت کا قائم ہونا ضروری ہے، تب حکم نافذ ہوتا ہے. تو پہلا بڑا قرض تو اہل پاکستان پر ہے، اور پوری امت کا فرض کیا ہے، نیکی کا حکم دینا بدی سے روکنا. یہ کام کریں گے تو اجتماعی توبہ ہوگی، تب امت کے حالات سنوریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.